بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ تشریف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور استغفار میں مشغول رہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسوله الکریم ونبیه الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین کرام, نمازی حضرات, طلباء کرام, اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمام کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اسی طرح اس کائنات کا خلاصہ اور اس کائنات کا جو اشرف المخلوقات ہے انسان, اس کو بھی بغیر کسی شک شبے کے تخلیق فرمایا ہے. اور انسان کی طبعیت اور فطرت یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ہے. اور اس طبعیت اور فطرت کو کس طریقے پر چلانا ہے اور کس طریقے سے اس کو حیوانیت میں بدلنے سے روکنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم فرما دیا ہے. کیونکہ عام طور پہ انسان, اس کے اندر وہی خواہشات پائی جاتی ہیں جو کہ حیوانی خواہشات سمجھی جاتی ہیں. جیسے ایک حیوان کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اس کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اس کو نیند آتی ہے, اس کو موت واقع ہوتی ہے, وہ بیمار ہوتا ہے. یہی تمام کیفیات انسان کی بھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باقی جتنے خلائق پیدا فرمائے اور ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے, ہماری اور آپ کے فوائد کے لیے, اور جہاں پر فائدوں کے ساتھ ساتھ آیات اور نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بیان فرمائی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا پیدا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ڈول ڈال, اس کا چلنا, اس کی طبعیت, اس کی صفات, کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس قسم کی ایک جاندار چیز وہ پیدا کر لے. تو انسان کی طبعیت اور حیوان کی طبعیت کے اندر ما بہ الفرق, جو لائن آف ڈفرنس ہے وہ کیا چیز ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کو جس نے پیدا کیا ہے وہی بتائے گا کہ انسان کے اور حیوان کی طبعیت میں فرق کرنے والی کیا چیزیں ہیں، یا یہ فیصلہ ہم اور آپ کریں گے؟ اگر فیصلہ ہم اور آپ کریں گے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ بکریوں کا ریوڑ مل جائے اور آپس میں بیٹھ کے قانون بنا لیں کہ آج کے بعد سے یہ فطرت ہے اور یہ فطرت سے باہر ہے، تو جیسے بکریاں ہیں ویسی ان کا قانون ہوگا. اور اگر ہم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی اس بات کی ہدایت جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو تخلیق فرمایا ہے تو آخر اس کے حیوان اور انسان کے درمیان ہماری حدود کہاں پر ہیں، اس کے لیے ضرورت پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کی، رابطہ کرنے کی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہو یا ایک سوال پیدا ہو اور میں کسی طریقے سے اللہ سے رابطہ قائم کر لوں، اور نہ ہی سامعین میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے احکام کو براہ راست وصول کر لے یا ہمیں پتہ کر کے بتا سکے کہ کیا ماجرا ہے. جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اور ہم اور آپ اس بات کی سکت نہیں رکھتے کہ ہم اللہ سے رابطہ کر سکیں، تو یہ درمیان میں جو واسطہ قائم ہوتا ہے اس کو انبیاء کرام اور پیغمبر علیہ السلام کا جو واسطہ ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میں تم میں سے ہی ایک فرد ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرمایا کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کوئی فرق نہیں ہے مجھ میں اور تم میں، مگر یہ کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی میں اللہ نے یہ ہمیں تعلیم فرما دی کہ صرف اور صرف معبود برحق وہ اللہ کی ذات ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات کے بغیر اولئک کل انعام بل ہم اضل، قرآن کریم نے کہا آپ ان کو جانور سمجھتے ہیں، یہ تو ان سے بھی آگے گئے گزرے. جن حضرات نے انبیاء کرام کی تعلیم کو قبول کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کر لیا، یہ انسانی فطرت پر قائم ہے. اور جس نے العیاذ باللہ پیغمبر کا انکار کیا یا وہ خدا کی موجودگی کا منکر ہے تو پھر وہ شتر بے مہار کی طرح جہاں اس کا دل چاہے منہ مارے، جہاں اس کا دل چاہے وہاں موت دیا اور جہاں دل چاہا وہاں سے خواہشات پوری کر لی، اس کے لیے کوئی قانون کوئی حد بندی بظاہر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی جو خلقت فرمائی، یاد رکھیے اس خلقت کے ساتھ ساتھ ہمیں قانون اور ہمیں باقاعدہ ایک دستاویز عطا فرما دیا ہے. وہ دستاویز کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یکساں لاگو ہیں اور فرض ہیں. یہ تمام تمہید جو قائم کی میں نے، آج کل باہر جانا ہوا کچھ ساتھیوں کے ساتھ تو دیکھا کہ ہر طرف پھول ہیں اور غبارے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے. پوچھنے پہ پتا چلا کہ جی آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی انگریز کی چال اور مغرب کی چال چلنے میں اتنے زیادہ غرق ہے اور اتنے زیادہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ اب اپنا مال اور اپنی عزت اور اپنے گھر کی پرواہ بھی نہیں. اور یہ ایک غلط فعل ہے اور اس کو ایک اچھی بات بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی معاشرے کے اندر خاتون کا مقام ہونا چاہیے اور معاشرے میں خاتون کو بھی مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور اس کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ تم سے محبت کرنے والے وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور آپ بڑی پیاری ہیں. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو خاتون کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، اس حکم سے بڑھ کے خاتون کے لیے نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی سرمایہ ہے، اور نہ اس سے بڑھ کے خاتون کو دنیا و مافیہا نے کبھی عزت دی ہوگی. آپ غور کیجئے، قرآن کریم میں جب احکامات نازل ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں رہیے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ہرگز بن سور کے اور دنیا کے لیے تماشا بن کے باہر جاہلی عورتوں کی طرح نہ نکلنا. یہ تو ہے قرآن کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا جا رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن، اپنے اوپر ڈال لو، من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں. وہ کس کی عورتیں ہیں؟ وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، وہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ کیا یہ قرآن اور حدیث کے منکرین ہیں؟ العیاذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے. کیا ان کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کائنات کے اندر ایک دین نازل ہوا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ اس پہ عمل کرتے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے. کیا ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ قرآن میں ہے کہ خاتون پردے میں رہے گی؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کھلے عام دین کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہو رہی ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابی شروع ہوئی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی بچے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی جوان ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ناسمجھ ہیں. مستحبات کو چھوڑ دیا، نوافل کو چھوڑ دیا، واجبات کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ فرائض کو بھی چھوڑ دیا. اور جب فرائض چھوٹ جائے تو پھر دین میں بچتا ہی کیا ہے؟ جہاں تک کلمہ کہنے کا حق ہے، جہاں تک اقرار توحید ہے، جہاں تک شہادت رسول ہے، وہ تو ٹھیک ہے، توحید اور شہادت رسول وہ ایک ایمان کی کیفیت ہے. جب ایمان حاصل ہو جائے تو ذمہ ختم نہیں ہوتا. جب ایمان آ جائے تو پھر مومن امت دعوت سے امت اجابت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر انبیاء کرام کے احکامات اور قرآن اور رسول کے حکم اس کے اوپر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب ان پہ عمل کرنا ہے. اس کی مثال تو ایسے ہوئی کہ ایک آدمی آپ کی بات سنتا ہے اور پھر آپ کے کہنے پہ کوئی عمل نہیں کرتا. تو معاشرے کے اندر بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ یا تو صاف انکار کر دیتے کہ بھئی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ نے ذمہ داری لیا تو پورا کرو. تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن تو لیا، اس پر لبیک بھی کہہ دیا، لیکن آگے ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم عجیب ہو، جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور جو کڑوی باتیں ہیں وہ تمہیں بری لگتی ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، یہ حرکتیں جو کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی خوار اور ذلیل، اور آخرت میں بھی جہنم کی تیاری کرے. محترم سامعین کرام، معاشرے کے اندر اسلام اور اسلام کے نام لینے والوں کا بہت شدید مقابلہ کیا جا رہا ہے. ہماری اپوزیشن اور ہمارے مقابلے میں اٹھنے والے فتنے، وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. وہ روز بروز ایک نیا طریقہ، ایک نئی فتنے کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اہل اسلام اور مسلمان وہ اس کے سامنے مقابلہ تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سستی اور کہیں نہ کہیں اپنی طرف سے لاپرواہی کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ انہی فتنوں کا شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ معاملہ کہ جی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کریم میں جواب مل گیا کہ انسان کی خلقت اور جنات کی خلقت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے ہے. انسان میں پھر دو صنف مقرر کیے گئے، نمبر ایک مرد، نمبر دو عورت. اب اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں دیں گے کہ انسان میں مرد اور عورت کی تقسیم کیوں ہوئی ہے. قرآن کریم کے اندر اگر آپ غور کریں، مختلف آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ احسانات اپنے گنواتے ہیں، وجعلناکم ازواجا، وہاں پہ ایک عظیم احسان یہ گنواتے ہیں کہ تمہیں ہم نے جوڑے بنایا ہے. آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد انہی کے جسم مبارک سے حوا کی پیدائش، اور پھر وہاں سے مرد اور خواتین کا سلسلہ شجرہ نسب چلتا گیا. اور یہ بات بھی ایک عام مسلمان کے فہم میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کام بھی بے وجہ اور بے مقصد نہیں کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی منشا میں آیا تو انہوں نے آدم کے لیے ایک اور دوست بنا دیا جسے حوا کا نام دے دیا، ایسا نہیں ہے. انسان کو ضرورت تھی دو قسم کے افعال کی، نمبر ایک گھریلو نظام، نمبر دو بیرونی نظام. ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نظام نہیں ہے. اب بیرونی نظام کو بھی چلانا ہے کیونکہ ملک چلنے ہیں، سیاست ہونی ہے، تجارت ہونی ہے، معاشرت ہونی ہے، اور گھریلو نظام کو بھی چلانا ہے، نسل بڑھنی ہے، انسان کی عزت، انسان کی سکون کی جگہ، انسان کے رات گزارنے کی جگہ، انسان کو اپنے محبت کا مقر، یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر صفات رکھی ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر دونوں کی خلقت کا حکم بیان فرما دیا ہے. اور خواتین کے لیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ خاتون کو کیوں پیدا کیا گیا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، گھروں میں رہنا ہے اور جاہلی خواتین کی طرح پہلے زمانے میں منا و سنگار کر کے باہر نہیں نکلنا. واقمنا الصلاۃ، اور جہاں تک معاشرے کی بات ہے، معاشرے میں خاتون مرد سے پیچھے نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. وآتوا الزکاۃ، زکات دینی ہے. وأطعنا اللہ ورسولہ، اسلام کے اندر اعلیٰ ترین درجہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے اس سے آگے حدیث میں ہے کہ تم نے تقوی میں ایک دوسرے سے فضیلت ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں. تو جو خاتون ہم سے زیادہ متقی ہے وہ بلا شبہ ہم سے افضل ہے. جس خاتون کے میں ہم سے زیادہ خوف خدا ہے، ہم اس سے زیادہ درجے میں بڑے نہیں ہیں باوجود اس کے کہ وہ خاتون ہے. تو اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ خواتین معاشرے کا حصہ ہیں، اور خواتین کو بھی وہ کام کرنے چاہیے جو مرد کرتے ہیں، اور خاتون کو بھی شانہ بشانہ ہر فیلڈ کے اندر آگے ہونا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے خواتین اور مردوں سے ایک لینا تو پھر دو جنس کیوں پیدا فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جن اشیاء کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، خواہ وہ گھوڑا ہے، خواہ وہ دراز گوش ہے، خواہ وہ کوئی اور جانور ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کوئی فرق نہیں فرمایا. گھوڑا سواری کے لیے، دراز گوش سواری کے لیے، جانور مال ہے کھانے کے لیے، جانور پالنے کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ بیل میں یہ خصوصیات ہیں اور گائے میں یہ خصوصیات. لیکن جہاں مرد اور عورت کا حکم آ جاتا ہے، وہاں قرآن واضح طور پہ سمجھاتا ہے کہ مرد کے کرنے کے کام اور ہیں اور خاتون کے کرنے کے کام اور ہیں. تو یہ بات کہنا کہ جی خاتون کو مرد کے برابر ہونا چاہیے، یاد رکھیے یہ قرآن اور سنت کے مقابلہ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، اپنا ایمان گواہ بیٹھے اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک تعالی نے ہر انسان کو اس کے وسعت کے مطابق احکامات پابند کیا ہے. لیکن یاد رکھیے آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جی ہماری بچیاں بھی باہر نکلیں، ہماری بچیاں بھی جہاز اڑائیں، ہماری بچیاں بھی بڑے بڑے کام کریں. ارے کریں، لیکن یاد رکھیے آپ کی بچی کی خلقت اللہ نے اس لیے نہیں کی تھی. اور اگر جو لوگ گھر سے نکل بھی آئے ہیں ان کا ایک نظر مشاہدہ کر لیجئے کیا ہے ان میں خاصیات. سارے کمترین کام اور سارے وہ کام جو مرد کو کرنے میں بہت مشکل لگتے تھے اس میں خاتون کو لگا دیا گیا. کہیں پہ آپ کو خاتون ہوٹل کے اندر صفائی کرتے ہوئے نظر آئے گی. پاکستان کے اندر الحمدللہ کیونکہ دین کا اثر ہے، علماء موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر اسلام کی تعلیمات کا اثر واضح نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ میں سے جو حضرات بیرونی سفر پہ تشریف لے جائیں وہ مغربی معاشرے میں دیکھیں حیران رہ جائیں گے. برتن دھونا خاتون کا کام، ہوٹل کے اندر ویٹر بننا خاتون کا کام، جہاز کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانا خاتون کا کام، سامان مارکیٹ کے اندر بیچنا خاتون کا کام، یہ آسان کام نہیں ہے سارے. کیوں؟ کیونکہ مرد کام چور ہے. خاتون کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے وہ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ گھر کے اس کے جو کام تھے اس سے اس کو ہٹا لیا گیا اور باہر لا کے اس کو انہی کاموں میں لگا دیا گیا. فرق صرف اتنا ہے کہ گھر پہ تھی تو اس کی ذمہ داری شوہر پہ تھی. اسلام کے اندر خاتون کی ہمیشہ یا باپ پہ ذمہ داری ہوگی یا شوہر پہ ہوگی، الا یہ کہ باپ بھی مر جائے اور شوہر بھی مر جائے تو پھر وہ اپنے کام کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے. تو شوہر اس بات کے لیے تیار نہیں ہے مغربی معاشرے میں کہ میرے ڈالر یہ کیوں کھائے، اس کو بولا گھر سے باہر نکلو. باپ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ساری زندگی یہ میری اولاد میرے ساتھ رہے، اس کو کہا جاؤ اپنا جاب کرو. یہ خاتون کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان ہوا ہے اور آپ باہر نکلیے، معاشرے میں کامیابیاں آپ کے قدم چومنے کی منتظر ہیں اور آپ دنیا کو چلائیں گی اور آپ دنیا کی قیادت کریں گی. مغرب کا سب سے بڑا علمبردار ملک جو خواتین کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہاں کتنی خواتین آج تک صدر آئی ہیں؟ ایک بھی نہیں آئی. اور آپ سارے مغربی معاشرے کو اٹھا کے دیکھ لیں اور سارے مغربی معاشرے کے حکمران اور گورنروں کو جمع کر لیں، 5% بھی خواتین نہیں ہیں، بلکہ شاید بھی غلط ہوں 1% بھی نہیں بنیں گی. اور بات کیا ہے کہ خاتون کو گھر سے نکالو، مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرو. اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اسلامی ملک اور اسلامی معاشرہ ان کو مجبور کرتا ہے برقع پہننے پہ، اور یہ بہت بری بات ہے. ارے بھائی، اسلامی ملک اور اسلامی معاشرہ خاتون کو اس کا مقام پہچان کر، خاتون اس کی عظمت اور خاتون کو اس کی عفت دلانے میں مدد کرتا ہے. جو خاتون گھر سے باہر نکل رہی ہے اور وہ دنیا کے کاموں میں لگی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی عفت خوز رہے گی؟ کیا وہ حیوانی صفت انسانوں کی نظروں سے دور رہے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ گھر سے نکال کے احسان نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے جو متضاد اثرات ہیں، پھر جانتا ہوگا. گھر کے بڑے وہ فیکٹری چلے گئے، بیوی کلینک چلی گئی، بچے اسکول میں ہیں، گھر کو تالا لگا ہے. کلینک میں جو چودھری صاحب ہیں ان کے اپنے معاملات چل رہے ہیں، خاتون صاحبہ وہ اپنے معاملات میں مصروف ہے، رات کو نہ شوہر بیوی کی بات سننے کے لیے تیار، نہ بیوی زیادہ وقت ہے شوہر کی سننے کا، اور بیٹے درمیان نانو پریشان، روزانہ جھگڑا لڑائی، آخر کار گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جی بہت بری بات ہے اور یہ عجیب کام ہو گیا، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا اور ہم نے تو بڑے شوق سے شادی کی تھی اور مہر بھی دیا تھا اور صدقے بھی دیے تھے اور کام نہیں چل رہا. اس لیے کام نہیں چل رہا کہ آپ کو اللہ نے جس کام کے لیے خاتون حوالے کی تھی آپ نے وہ کام اس سے نہیں لیا. اور یاد رکھیے، یہ سمجھ لینا کہ خاتون اور صرف گھر میں بند کر دو اور کسی صورت یہ باہر نہیں نکلے گی، یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. حج جیسے مرد پہ فرض ہے ایسے خاتون پہ بھی فرض ہے. اگر اسلام کے اندر خواتین کے سفر اور باہر نکلنے پہ پابندی ہوتی تو کہاں حج فرض ہوتا خاتون پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے مسلم شریف میں، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم معی، صرف میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ تو ظاہر بات ہے سادگی کا دور، صحابہ کرام سیدھی بات جانتے تھے. فرمایا کہ نہیں حضرت جی، صرف آپ کی دعوت ہے، عائشہ کی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فلا، ایسی صورت میں میں بھی آپ کی دعوت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کچھ عرصے بعد وہ صحابی دوبارہ تشریف لائے اور دوبارہ آپ سے دعوت کا تقاضا کیا. آپ نے وہی سوال کیا کہ کیا میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی ہے؟ صحابی نے وہی جواب دیا کہ نہیں جی، صرف آپ کی دعوت ہے، عائشہ کی نہیں ہے. آپ نے انکار فرما دیا. اور تیسری دفعہ جب وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ عائشہ بھی میرے ساتھ ہوگی، فرمایا جی بالکل. آپ نے فرمایا اذن فنعم، جب ایسا ہے تو پھر ضرور چلیں گے. اور یہ دعوت مدینہ منورہ سے باہر تھی. ابو داؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ جو مشہور روایت ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، وہ اسی سفر میں ہوا ہے. دعوت میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستے میں بدشت و بیابان میں کوئی میدان آیا کہ جہاں پہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو گھر والی ہیں حضرت عائشہ وہ موجود تھے، تو وہاں پہ پھر آپ نے ان کے ساتھ مسابقت کیا ہے، باقاعدہ ریس لگائی ہے. تو دین اسلام کے اندر خاتون کو گھر میں باندھ دو یا خاتون کو بند کر دو اور اس کو چھپا کے رکھو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے وہاں خاتون کا سفر بھی جائز ہے، اور دوڑ اور ریس سے پتہ چلتا ہے کہ جائز تفریح بھی جائز ہے. یہ سمجھ لینا کہ خاتون کو بالکل اس کی کوئی خواہشات نہیں ہیں یا اس کا گھر سے نکلنا ہی ہمارے لیے بہت بری بات ہو جائے گی، نہیں. خاتون کو اس کی عزت اور اس کے پردے اور اس کی پاکدامنی کے ساتھ آپ جہاں چاہیں ساتھ لے جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیمات عطا فرمائی ہے، اس کا یہی مقصد ہے اور یہی اطاعت تو دین ہے. انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ دنیا جہان کے غلط کام کر لے، لیکن جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو ہم اس سے رک جائیں گے. اپنی خواہشات اور پھر ایسے سلسلوں کے اندر گھریلو معاملات میں ان چیزوں کے آڑے آ جانا، یہ ایک عجیب فتنہ ہے. رشتہ داروں میں شادی ہے، بھائی کے ہاں شادی ہے، بہن کے ہاں شادی ہے، آپ کی پاک دامن بچیاں ہیں اور پردے والی خواتین ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ تمام گھروں میں ایک جیسا ماحول نہیں ہے، اس لیے تو یہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ رونا رو رہے ہیں. تو یاد رکھیے، جو آپ کے دین کا خیال نہیں کر رہا، آپ کو ان کا دنیا میں خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کا پردہ کتنا اہم ہے، آپ بھی یہ نہ سمجھیے کہ ان کی شادی میں نہ جانا آپ کے لیے کتنا اہم ہے. ان کے نزدیک آپ کی اتنی قدر، اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی تقریب کو اسلامی ماحول میں کروائیں، تو آپ کے نزدیک بھی ان کا اتنا وزن کیوں ہے کہ آپ ان کے خوش رکھنے کے لیے چلو کوئی بات نہیں، خوش ہو جائیں گے، اور جی کوئی بات نہیں، آج کل تو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے. کرتے کرتے معاشرہ ایسا آ گیا کہ ڈھونڈنے سے بھی دینی ماحول کی تقریبات اب نہیں ملتی. کہنے کو پردہ سب کرتے ہیں، کہنے کو پردے کا نظام سب ہے، لیکن اندر چلے جائیے، دیکھیے وہاں اس خاندان کے مرد اندر گھوم رہے ہیں. کیا ان کو کہاں سے اجازت ملی؟ کوئی اسپیشل ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی چاچی کو دیکھنے جا رہے ہیں، باقیوں کو نہیں دیکھیں گے؟ اور پتہ کر لیجئے، اندر کیمرے موجود ہیں، اندر موویاں بن رہی ہیں. جو لوگ نہیں آئے اس غلط کام کے اندر، ان کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کس قسم کی شیطانت کی تھی. الْعَيَاذُ بِاللَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ وہ تمام خرابیاں ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے غیر محسوس طریقے سے اسلامی گھرانوں میں داخل ہو چکی ہیں. اور ابھی بھی یہ وقت ہے اللہ کے فضل سے کہ گھرانوں کے بڑے اور گھرانوں کے سربراہ وہ تشریف لاتے ہیں مساجد میں، مولوی صاحب کی آہ و بکا سنتے ہیں. کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بندہ جو اللہ اور رسول کا نام لے رہا ہے صبح شام، آخر اس کی بھی سنو یہ کیا بول رہا ہے۔ اس وقت سے ڈریے کہ گھرانوں کے بڑے، کیونکہ اگلی نسل ہماری یہی ہے، گھرانوں کی بچیاں اور گھرانوں کی نانیاں اور دادیاں، کہیں وہ ایسا ہی نہ ہو کہ مسلمانوں سے اور مساجد سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تفریح والے کام ہیں، جو انٹرٹینمنٹ ہے اس سے یہ روکتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے بہانے آپ سے جانور بنتا جا رہا ہے، آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، آپ کی معاشرت تباہ ہو رہی ہے، آپ کی خواتین گھروں سے نکل کے جو جن مقامات پہ پہنچ گئی ہیں اس کے مضر اثرات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن کاش کے سمجھنے والی بات ہوتی۔ مغرب کے اندر ایک اور ایک تماشا کھڑا ہو گیا کہ جی معاشرے کا آدھا حصہ وہ فارغ نہ بیٹھا ہو۔ جب آپ یہ بات کہیں گے کہ جی اسلام کے اندر خواتین کا ایک مقام ہے، کہتے ہیں کہ یہ بے روزگاری والا مقام ہے، اور پاپولیشن کا جو آدھا حصہ ہے آپ ان کو گھروں پہ بٹھا کے ہمارے سروں پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ علیہ باللہ رزق تم دے رہے ہو یا اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں؟ چلیں یہ مان بھی لیا کہ آپ کے کمالات کی وجہ سے آپ کے گھر میں بڑی فراوانی ہے، تو کیا دنیا کے تمام مرد وہ جاب پہ لگ گئے ہیں؟ کہیں ذرا ایک ویکنسی آتی ہے تو دیکھیں وہاں لائنیں کیسی لگتی ہیں۔ سرکاری نوکری کے پیچھے کیا حالات ہوتے ہیں، بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ تو پہلے ان مردوں کو جاب دلاؤ، پھر اس کے بعد خواتین کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف، انہوں نے مغرب کے ہر ہتھ کنڈے کا، ہر پروپیگنڈے کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا ہے، اور چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات وہ بصیرت پر مشتمل ہیں، قال اللہ اور قال رسول کے مقابلے میں شیطانی فتنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہبا منفورا ہیں، جیسے اڑی ہوئی مٹی ہوتی ہے تو دکھنے میں آپ کو بڑا زبردست طوفان لگے گا، بادل لگیں گے، اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جیسے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اسلاف کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوتا تھا، ہماری بچیوں اور ہماری بیویاں، ہماری مائیں اور ہماری بڑوں کی عزت محفوظ ہوا کرتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ پھر ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ان احکامات کی پابندی کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم حلل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں اپنے غیب کے خزائن سے مدد اور نصرت فرمائے، جو پریشان حال ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، صحت کے مسائل میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، جو کلمہ گو مسلمان دنیا سے گزر گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلی مقامات نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی اور ہمارے اسلاف کو بھی اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ بار بار جانا نصیب فرمائے، اور وہاں کی سرزمین کی حفاظت فرمائے، اور جو وہاں پہ فتنے ہیں، جو جنگ و جدال ہے، پریشانیاں جو آس پاس کے علاقوں میں، اللہ تبارک و تعالی وہاں کے مسلمانوں کی بھی آزمائش معاف فرمائے، وہاں کے امتحانات کو بھی ختم فرمائے، پاکستان کے چپے چپے کی، ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور جس نام پہ، جس وعدے پہ یہ ملک بنا تھا، یا اللہ ہمیں وہ وعدہ پورا کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کے تمام متعلقین اور یہاں کے تمام رہنے والے، یہاں کے کام کرنے والے، یہاں کی حفاظت کرنے والے، یہاں کے علماء، یہاں کے مجاہدین، یہاں کے طلباء، یہاں کے مبلغین، اللہ تبارک و تعالی ان کو عالم کے اندر اور خصوصاً عالم اسلام کے اندر بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ایک اسلام کا قلعہ یہ موجود ہے، اس کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات اور اہل حق کے تمام ادارے، اللہ تبارک و تعالی روب ترقی فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی سایہ مغتنم تادیر سلامت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بخوب توفیق اور خوب فیض عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔